السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو VA.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں 6 روزہ اجلاس شروع. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا،
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی میں الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ شروع. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور عالمی خبروں میں، امریکی انتظامیہ کی طرف سے گزشتہ ہفتے سرحد پر نظر بند والدین سے ان کے بچوں کو الگ کرنے کی متنازع پالیسی بدلنے کے باوجود امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن سے سلوک پر احتجاج جاری ہے. اور ترکی میں 2000 پارلیمان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں، جنہیں گزشتہ ڈیڑھ دہائی سے برسر اقتدار صدر رجب طیب اور ان کی پارٹی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے سرخیوں میں سنا کہ پیرس میں آج اتوار سے فائنینشیل ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے مالیاتی نیٹ ورک کو توڑنے کی کامیاب کوششیں کر رہا ہے یا نہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا 6 روزہ اجلاس اتوار کو فرانس کے شہر پیرس میں شروع ہوا، جس میں پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا جو اس ضمن میں قابل ذکر اقدام نہیں کر رہے ہیں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 24 سے 26 جون تک جاری رہے گا، جس کے دوران دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے رواں سال فروری میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے تجویز کردہ لائحہ عمل کے تحت عالمی سطح پر کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. اس مجوزہ لائحہ عمل کے تحت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے پاکستان کو بھی مؤثر اقدامات کرنے کا کہا تھا، اور ایک پاکستانی وفد اس اجلاس میں شرکت کر کے اسلام آباد کی طرف سے اس مجوزہ لائحہ عمل کے تحت کیے گئے اقدامات سے عالمی تنظیم کو آگاہ کرے گا، جن کا جائزہ ہفتے کو اسلام آباد میں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران لیا گیا. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، اس موقع پر وزیر خزانہ نے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کو روکنے کی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. اقتصادی امور کے ماہر اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حالیہ مہینوں میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
کیونکہ پاکستان ایک ریسپانسبل ملک ہے اور جہاں پہ دنیا میں دوسرے ممالک جو ہیں ان سے تو بہت بہتر ہے پاکستان کی کنٹرول سسٹمز، اور ان میں بہتری بھی لائی گئی ہے. سو آئی تھنک اگر میرٹ پہ ڈیسیجن میکنگ وہاں پہ ہوگی تو آئی ایم شیور کہ وہ پاکستان کے اقدام کو وہ مانے بھی گئے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ان سے تعاون بھی کر رہا ہے کہ جو بھی کوئی اگر شارٹ کمنگز ہیں تو ان کو پورا کیا جائے گا.
انہوں نے مزید کہا کہ اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر مطمئن نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
دیکھیں، ایک بلیک مارک آ جانا ایک بڑے ملک میں، دنیا کا 6ٹا سب سے بڑا ملک ہے، بہت انٹرنیشنل اس کے کنیکشنز ہیں، اکانومی بھی انٹرنیشنل ہے، اور اس کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی آتی ہے لیمٹ تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، پاکستان کے امیج کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا.
حالیہ سالوں میں بین الاقوامی برادری کی طرف سے پاکستان کو بعض شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے. تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے بین الاقوامی برادری کے ان تحفظات کو دور کرنے کے کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں جنہیں سراہا جانا چاہیے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انتہا پسند پاکستانی طالبان نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ ہفتے مشرقی افغانستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے میں اس کا سربلاہ ہلاک ہو گیا جبکہ انہوں نے اس کے جانشین کا اعلان کر دیا. ہلاک ہونے والا شدت پسند لیڈر ملا فضل اللہ اور اس کے چار کلیدی کمانڈر 13 جون کو افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ میں ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب بغیر پائلٹ کے طیارے یا ڈرون سے میزائل فائر کیے گئے جس نے نصف شب انہیں نشانہ بنایا. ہفتے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں شدت پسند تحریک طالبان پاکستان نے, جسے پاکستانی طالبان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, کہا ہے کہ اس کی قیادتی شورا نے مفتی نور ولی محسود کو گروپ کا نامزد کر دیا ہے جبکہ مفتی مزاحم کو ان کا معاون مقرر کیا گیا ہے. حکام نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ہونے والے مختلف حملوں میں افغانستان میں ایک تعمیراتی ادارے کے 33 ملازمین اغوا ہوئے جبکہ کم از کم 20 سرکاری سلامتی افواج کے کارکن ہلاک ہو گئے. اتوار کے روز عید کو طے پانے والی سہروزہ جنگ بندی ختم ہو گئی تھی. طالبان نے خاصے مربوط حملے شروع کیے جن میں 100 سے زائد افغان فوجی ہلاک ہوئے جبکہ نئے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا. جنوبی صوبے قندھار میں اغوا کا یہ واقعہ پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر ہوا. صوبائی حکومت کے ترجمان داؤد احمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے کی پولیس نے فوری طور پر مغویوں کو بازیاب کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہی اور اس دوران اس کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے. کسی نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, حالانکہ قندھار کسی زمانے میں طالبان کا مضبوط ٹھکانہ رہا ہے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد سابق حکمران جماعتوں یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی ہے اور اس طرح بھارتی کشمیر میں صورتحال بدستور الجھی ہوئی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد دونوں جماعتوں میں الزام اور جواب الزام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. امیت شاہ سمیت بی جے پی کے کئی رہنماؤں کے الزامات کے جواب میں پی ڈی پی رہنما اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بھگوا پارٹی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس نے اپنے ہی موقف کو نرم پالیسی قرار دیتے ہوئے چھوڑ دیا. خیال ہے کہ بی جے پی نے 19 جون کو اچانک مخلوط حکومت سے خود کو الگ کر لیا تھا. محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سابق اتحادی کی جانب سے ہمارے اوپر متعدد جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں. بی جے پی رہنما رام مادھو نے اتحاد کا جو ایجنڈا تیار کیا تھا اور راجناتھ سنگھ جیسے رہنماؤں کی جانب سے جس کی توثیق کی گئی تھی ہم اس کے پابند رہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے خود اپنے ایجنڈے کو ترک کر دیا. اس سے قبل ہفتے کے روز امیت شاہ نے جموں میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ محبوبہ حکومت نے جموں اور لداخ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا. امیت شاہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی اس لیے حکومت سے الگ ہو گئی کیونکہ پی ڈی پی حکومت کام کرنے میں ناکام رہی. محبوبہ نے اس الزام کی بھی تردید کی اور کہا کہ ہندو اکثریتی خطہ جموں میں بی جے پی کے اپنے وزرا تھے, اسے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے. بی جے پی کوٹے سے سابق وزیر چودھری لال سنگھ نے محبوبہ حکومت پر نرم پالیسی اختیار کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس وجہ سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا. انہوں نے محبوبہ کو علیحدگی پسندوں کا حامی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران آنسو بہا کر اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تھا. اس پر محبوبہ نے کہا کہ نرم پالیسی وقت کی ضرورت تھی تاکہ عوام میں اعتماد پیدا کیا جا سکے اور بی جے پی نے خود اس کی توثیق کی تھی. انہوں نے بی جے پی رہنما کی جانب سے صحافیوں کو دی جاری دھمکی کی بھی مذمت کی. خیال ہے کہ چودھری لال سنگھ نے شجاعت بخاری کے قتل کے حوالے سے وادی کے صحافیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حد میں رہیں. سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے الزام اور جواب الزام کے سلسلے کو دونوں جماعتوں کے مابین فکسڈ میچ قرار دیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کچھ عرصے سے تنازع رائے کی فضا ہے اور ہم آپ کو اس بارے میں تازہ ترین رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں. احتجاجی مظاہرین اور سیکیورٹی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبریں اکثر آپ کو ہم دیتے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کلگام ضلع میں 2 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں, ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی یوسف جمیل صاحب. آئیے انہیں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم یوسف صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ یوسف صاحب. جی آپ
جی جی، یہ جھڑپ جنوبی ضلع کلگام کے چھدر قیمو گاؤں میں اتوار کو ارل سبا شروع ہوئی تھی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک فوجی آپریشن کے دوران علاقے کے ایک نجی مکان میں محصور عسکریت پسندوں نے حفاظت دستوں پر گولی چلا دی، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا. عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ دو عسکریت پسندوں کا ہلاک کرنے کیا گیا ہے اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، اور ان میں کالعدم تنظیم کا ڈویژنل کمانڈر شکور احمد ڈار بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہلاک ہونے والا عسکریت پسند غیر ملکی لگتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کے تیسرے ساتھی کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے. جھڑپ جاری تھی کہ مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر اس مکان کی طرف پیش قدمی شروع کی جہاں عسکریت پسند پھنس کر رہ گئے تھے. یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے عسکریت پسندوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نعرے لگائے اور پھر ان کے اور حفاظت دستوں کے درمیان تصادم ہوا. حفاظت دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی، چھرے والی بندوقیں چلائیں اور پھر براہ راست فائرنگ کی. ایک نوجوان جس کی شناخت یاور احمد کے طور پر کی گئی ہے ہلاک ہوا اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے، جس کے ساتھ ہی علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اس دوران جمعے کو قریبی ضلع انتناگ کے کھرم سری گفار علاقے میں پیش آئے اسی طرح کے واقعے میں زخمی ہونے والا ایک 19 سالہ نوجوان شاہد نذیر اتوار کو سری نگر کے اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اور اس طرح جو واقعات پیش آئے ہیں آج اور گزشتہ 2 دن کے دوران، اس کی وجہ سے وادی کشمیر میں پھر پر تناؤ صورتحال پیدا ہو گئی ہے.
اچھا یوسف صاحب، ایک اور بات جس کے بارے میں ابھی آپ سہیل انجم صاحب کی بھی خبر سن رہے تھے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اس وقت سیاسی صورتحال بھی کافی دگرگوں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مخلوط حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بالکل ایک مختصر کامنٹ کرتے جائیے چلتے چلتے.
جی، اصل میں جیسے کہ سہیل صاحب نے بتا دیا کہ الزامات اور جوابی الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور چونکہ ریاست میں اس وقت گورنر راج نافذ ہے، اس لیے تمام لوگوں کی توجہ اس طرف مرکوز ہو کر رہ گئی ہے کہ کیا اسمبلی کو تحلیل کیا جاتا ہے یا گورنر راج کو طول دیا جاتا ہے. اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو نئے الیکشن کس طرح ہوں گے، کون کون جماعتیں اس میں شامل ہوں گی، اس کی طرف لوگوں کی عام توجہ چلی گئی ہے.
بہت بہت شکریہ. سری نگر سے ہمارے ساتھ یوسف جمیل صاحب تھے. یوسف صاحب، آپ سے پھر میری بات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز آئندہ ہفتے امیگریشن سے متعلق ایک مسودہ قانون پر ووٹنگ کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، باوجود کہ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز ان پر زور دیا کہ وہ وسط مدت انتخاب کے بعد اس قانون سازی کو منظور کرانے کی کوشش کریں. ریپبلکنز کی ایوان اور سینٹ میں اکثریت کے باوجود سینٹ میں اس مسودہ قانون کی منظوری نہ ہونے کا خطرہ ہے، جہاں ڈیموکریٹس ریپبلکنز کو منظوری سے روک سکتے ہیں کیونکہ منظوری کے لیے درکار 60 ووٹ پورے نہیں ہو سکیں گے. کانگریس کے 5 ارکان کو فلوریڈا میں ان تارکین وطن بچوں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی جو اپنے والدین سے الگ ہیں، لیکن اس گروپ میں شامل 5 ریاستی اور مقامی عہدیداروں کو عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. اس گروپ میں فلوریڈا کے 4 امریکی نمائندے اور 1 امریکی سینیٹر بل نیلسن شامل ہیں. نیلسن نے دورے کے دوران رپورٹروں کو بتایا کہ سارزی پناہ گاہ میں تقریباً 1200 بچے ہیں، یہ اچھی جگہ ہے لیکن انہیں بچوں سے یا پھر نگران سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ادھر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ محکمے اور صحت اور ہیومن سروسز کے محکمے نے ایک طریقے کار وضع کیا ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ خاندان کے ارکان کو معلوم ہو کہ ان کے بچے کہاں ہیں اور وہ ان سے علیحدگی کے بعد رابطے میں رہیں. کام کیا جا رہا ہے کہ انہیں خاندانوں کے ساتھ واپس ملا دیا جائے. اگرچہ امریکی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے سرحد پر نظر بند والدین سے ان کے بچوں کو الگ کرنے کی متنازع پالیسی بدل دی، لیکن امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن سے سلوک پر احتجاج جاری ہے. اب بھی ہزاروں تارکین وطن نظر بند اور اپنے مقدمات کے منتظر ہیں اور بہت سو کے بچے ان سے الگ ہیں. امریکی عوام کو 2 متضاد بیانیے سننے کو مل رہے ہیں. میکسیکو کیلیفورنیا سرحد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل سلیوان کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے.
کیلیفورنیا میں امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر پر مظاہرین نظر بند خاندانوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ٹیکسس میں کیا گیا. احتجاج کرنے والی ایک خاتون جین ڈینی نے کہا، انہوں نے اس وقت بڑی گڑبڑ کر دی ہے. الگ کیے گئے خاندانوں کے لوگ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے، یہ تسلی نہیں کر سکتے کہ سب ٹھیک ہیں. ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ وہ ان سب خاندانوں کو اکٹھا کیسے کریں گے. یہ تھے احتجاج کرنے والی ایک خاتون کے تاثرات۔ وائٹ ہاؤس میں جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خاندانوں کا ذکر کیا جن کے پیاروں کو غیر قانونی تارکین وطن نے مار ڈالا۔ یہ وہ خاندان ہیں جنہیں میڈیا نظر انداز کر دیتا ہے، وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ احتجاج کرنے والے کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے تبصرے اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس میں تارکین وطن کو قومی مسائل کا الزام دیا جاتا ہے۔ ایک شخص مائرون نے کہا، چاہے چینی تارکین وطن ہوں، چاہے میکسیکن تارکین وطن، چاہے وسطی امریکہ کے تارکین وطن، ہمیشہ دوسروں کو الزام دینے کی وجہ ڈھونڈ لی جاتی ہے۔ یہ تھے احتجاج کرنے والے ایک شخص کے الفاظ۔ تارکین وطن کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں صدر ٹرمپ کی ناقد ڈیموکریٹ سینیٹر کمالا ہیرس شامل ہیں۔ یہ لڑائی اس لیے پھوٹ پڑی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے ملک کے اعلیٰ تصورات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ تھے سینیٹر کمالا ہیرس کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ سرحد کا زیادہ تحفظ اور میرٹ کی بنیاد پر امیگریشن کا نظام چاہتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غریب ملکوں کے تارکین وطن کو روکنا چاہتے ہیں جنہیں امریکہ تک پہنچنے کے لیے مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور جن کے مقدمات کا فیصلہ طویل عرصے بعد ہوتا ہے۔ کوالیشن فار ہیومن امیگریشن رائٹس کی اینجلیکا سیلس نے اس بارے میں کہا، ہمارا امیگریشن نظام نقائص سے پر ہے، یہ کسی کے لیے خبر نہیں، ہم اس بارے میں ایک طویل عرصے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تھے اینجلیکا سیلس کے الفاظ۔ احتجاج کرنے والی ایک خاتون ایلن مونٹنری نے کہا، ضرورت اس امر کی ہے کہ کانگریس کے سمجھدار ارکان بیٹھیں اور ایک مناسب امیگریشن پالیسی کے بارے میں گفت و شنید کریں، ان ماہرین کی بات سنیں جو میدان عمل میں موجود ہیں، ہم اس وقت یہاں سرحد پر موجود ہیں۔ یہ تھے مظاہرین میں شامل خاتون ایلن مونٹنری کے الفاظ۔ لیکن کسی کو بھی اس مسئلے کے آسان حل کی امید نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے گزشتہ بدھ کو ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت غیر قانونی طور پر ترک وطن کر کے امریکہ داخل ہونے والے والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو امریکہ کی شمال مغربی سرحد پر رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس سے قبل جن 2000 سے زائد بچوں کو والدین سے جدا کر کے شیلٹر ہومز میں بھجوایا گیا، ان کے بارے میں ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکروں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو مستقل خلل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
امریکی سرحد پر جن خاندانوں کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا، ان کا دوبارہ ملنے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ گوئٹا مالا سے تعلق رکھنے والی ایک ماں جمعے کے روز اپنے کم عمر بچے سے آن ملی۔ انہیں ایک ماہ قبل الگ کر دیا گیا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو بوسہ دیا، اس کے گرد کمبل لپیٹا اور اسے رو رو کر بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ بچوں کو بیرکوں میں رکھا گیا ہے، وہ کمبلوں میں سوئے ہیں، انہیں ملک بھر میں ٹینٹوں اور شیلٹروں میں رکھا گیا ہے، اور بعض ایسے ٹھکانے ٹیکسس اور اوریگن سے بہت دور ہیں۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ کر دیے جانے والے ان بچوں کی صحت پر ایسے منفی اثرات ہو سکتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے موجود رہیں گے۔ بچوں کی صحت کے ماہرین کی تنظیم امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس کی ڈاکٹر کولن کرافٹ نے ان بچوں کے حق میں آواز بلند کرنے میں ایک سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ جن بچوں کو اس قدر شدید زہر آلود قسم کے دباؤ کا سامنا ہے، ان کو زبان اور دیگر چیزیں سیکھنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
It may take a long time for this trauma to be resolved and these children to be healed.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ذہنی صدمے یا دباؤ کے ختم ہونے اور بچوں کے صحت یاب ہونے میں طویل وقت لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر لیزا فالٹونا بوسٹن یونیورسٹی میڈیکل اسکول میں ماہر نفسیات ہیں۔ وہ والدین سے جدا کر دیے جانے والے بچوں پر کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خاندانوں کو الگ کرنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے اور یہ بچوں پر بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے، بھلے ان کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ انہیں بہت سردی لگ رہی ہے، وہ کھا نہیں پا رہے، انہیں والدین کی مدد حاصل نہیں ہے، اور وہ بالغ جو اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تقسیم بہت پریشان کن ہے۔ جہاں بچوں کو رکھا گیا ہے وہاں خدمات فراہم کرنے والوں کو اجازت نہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی چھو سکیں۔ میریم گولڈن گل انسٹیٹیوٹ آف ٹراما ریکوری اینڈ ایجوکیشن ورجینیا میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان بچوں کے لیے ان کو چھونا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو۔
When you rock a child, they can hear your heart rate, you can hear their heart rate.
جب آپ بچے کو تھپکی دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں اور آپ ان کے دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں اور اس طرح ان کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فالٹونا کہتی ہیں کہ والدین جب بچوں کو چھوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان سے محبت کی جا رہی ہے۔
From science, the adverse childhood experiences study that
گولڈن کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بچپن میں منفی نتائج مرتب کرنے سے متعلق سائنسی مطالعوں سے سیکھا ہے کہ بچوں کو کم عمری میں اگر مسائل کا سامنا ہو تو یہ مسائل طویل مدت مسائل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ صرف ذہنی صحت کے مسائل بلکہ صحت سے متعلق دیگر مسائل بھی۔ نہ صرف یہ کہ ہر بچے کو ذہنی مسائل کا سامنا ہوگا بلکہ جوان سال بچے زیادہ نازک صورتحال سے گزرتے ہیں۔ والدین سے علیحدگی مستقل ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہے جس کا انہیں غیر محفوظ جگہوں یا اپنے آبائی ملکوں میں سامنا ہو سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے خاندانوں سے جدا کیے جانے والے سینکڑوں بچوں کو ٹیکسس کے کیمپوں میں بھی رکھا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر نے ان کیمپوں کا دورہ کیا ہے، وہاں کا آنکھوں دیکھا حال ان کی اس رپورٹ میں، اسد نذیر سے سنیے۔
ٹیکساس کی ریو گرینڈے وادی میں واقع عمارتوں میں تارکین وطن سینکڑوں بچے مقیم ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رامون ٹیلر نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہاں کے شہریوں کے تاثرات معلوم کیے۔ ٹیکساس علاقے کے ان شہریوں نے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن خاندانوں کو براہ راست دیکھا ہے۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں ان کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ برونزویل ٹیکساس کے شہری لیری گینوچی کہتے ہیں،
I understand the idea of stopping illegal people and I'm really more concerned about the drugs than I am illegal people.
میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ ان غیر قانونی لوگوں کو کیوں روکا جا رہا ہے، مگر میں ان غیر قانونی لوگوں کے داخلے سے زیادہ منشیات کے مسئلے کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور وہ بتاتے ہیں کہ اکثر رات گئے گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، مجھے اس سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں اور میری بیوی ایک عرصے سے یہاں مقیم ہیں اور ہم لوگ تو جیسے تیسے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہم اب اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ ٹیکساس کے ایک اور علاقے میکلین کے رہائشی رامون مونٹویا کہتے ہیں،
You look over here, that's Ursula right there. And there's hundreds of kids here suffering things that they might never get over. You know, they're going to be traumatized for life.
اگر آپ یہاں چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں بچے نظر آئیں گے۔ یہ وہ تکلیفیں اور مصائب جھیل رہے ہیں جن کا آپ نے کبھی سامنا نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ چند سیاستدانوں کے فیصلے کی وجہ سے انہیں ساری زندگی اذیت میں گزارنی پڑے گی۔ ماضی کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جب عام لوگ بے انصافیوں کا شکار ہوئے، اور اب ہم بھی اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیری گینوچی نے بات بڑھاتے ہوئے مزید کہا،
You know, as a parent, you're risking your child's life coming here, okay? So obviously things must be so bad that you'll risk your child's life to get here.
آپ بطور والدین یہاں آ کر اپنے بچوں کو خطرات کے منہ میں دھکیلتے ہیں۔ آپ کے بچوں کی زندگی خطرات میں پڑ جاتی ہے۔ بطور والد اور دادا میں اس دکھ کو سمجھتا ہوں جب والدین سے ان کے بچوں کو چھین کر جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں رامون مونٹویا کا کہنا ہے،
It's such a beautiful area we live in here. It's a fusion of two cultures, of the American and the Mexican culture. It's where the Tex meets the Mex.
جہاں ہم رہتے ہیں یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ دو ثقافتوں کا حسین امتزاج ہے، میکسیکو اور امریکہ کی ثقافت کا سنگم۔ میری خواہش ہے کہ کاش یہاں ایسا نہ ہوتا۔ یہ بہت افسوسناک اور باعث شرم ہے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والے والدین سے جدا کیے گئے بچے ٹیکساس کے جس علاقے میں رکھے گئے ہیں وہاں رہنے والے دو مقامی شہریوں کے تاثرات آپ نے سنے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی فوج نے 100 امریکی فوجیوں کی باقیات کے لیے تابوتوں کو سول کے قریب امریکہ کے ایک ہوائی اڈے پر منتقل کر دیا ہے۔ 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے فوجیوں کی باقیات شمالی کوریا واپس کرنے کی تیاری ہے۔ امریکی افواج کوریا کے ترجمان کرنل چارٹ کیرل نے بتایا کہ 150 دھات کے کیس بھجوا دیے گئے ہیں۔ سنگاپور میں 12 جون کو ہونے والے سربراہ اجلاس میں شمالی کوریا نے اس سلسلے میں اتفاق کیا تھا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کی ٹیموں نے 1996 اور 2005 کے دوران بازیابی کے 33 آپریشن کیے اور باقیات کے 229 سیٹ جمع کیے۔ امریکی عہدیداروں کو توقع ہے کہ سول کے قریب جنوبی کوریا میں اقوام متحدہ کی کمان کے سپرد یہ باقیات کر دی جائیں گی، جنہیں بعد ازاں ہوائی میں حکام ایئر فورس اڈے پر منتقل کریں گے، تاہم ابھی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ ترکی میں اتوار کو صدر اور پارلیمان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جنہیں گزشتہ ڈیڑھ دہائی سے برسر اقتدار صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ نئے انتخابات کے بعد ترکی کا نظام حکومت پارلیمانی سے صدارتی ہو جائے گا، جس میں صدر کو وسیع تر اختیارات حاصل ہوں گے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ترکی میں صدارتی نظام کا نفاذ صدر اردوان کا دیرینہ خواب ہے، جس کی ترک عوام نے 2017 میں ہونے والے ایک ریفرنڈم میں منظوری دی تھی۔ صدارتی نظام کو 2019 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد نافذ ہونا تھا، لیکن صدر اردوان نے 3 ماہ قبل ملک کو درپیش سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز کو جواز بناتے ہوئے انتخابات ڈیڑھ سال پہلے رواں سال جون میں کرانے کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی جائزوں کے مطابق صدر اردوان کو اپنے حریف اور حزب اختلاف کے متفقہ امیدوار محرم انچی سے سخت مقابلہ درپیش ہے، اور امکان ہے کہ پہلے مرحلے میں کوئی امیدوار بھی مطلوبہ 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر سکے گا۔ حزب اختلاف کی خواہش ہے کہ صدارت انتخاب کا معاملہ دوسرے مرحلے تک جائے۔ 8 جولائی کو ہونے والے دوسرے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 2 سر فہرست امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور سعودی عرب نے خواتین پر ڈرائیونگ کی پابندی ختم کر دی ہے۔ اتوار کے روز اس پابندی کا خاتمہ ہوا، جو سعودی خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، جنہیں آنے جانے کے لیے رشتہ داروں، ٹیکسیوں یا پھر ڈرائیونگ کی سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر مشیر اور داماد جیرڈ کشنر کہتے ہیں کہ انہیں شبہ ہے کہ آیا فلسطینی صدر محمود عباس کے پاس اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتا کرنے کی صلاحیت اور منشا ہے۔ کشنر نے فلسطینی روزنامے القدس کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 25 برسوں سے ان کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کوئی امن سمجھوتا ممکن نہیں ہو سکا۔ زمبابوے کے صدر انتخابی ریلی میں ہونے والے دھماکے میں بال بال بچ گئے۔ صدر نے ہفتے کے روز بتایا کہ دھماکہ ان کے قریب ہوا، لیکن ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ صدر نے کہا کہ ان کی جان لینے کی متعدد کوششیں ہوئی ہیں اور وہ اس کے عادی ہیں۔ میڈیا اسے قاتلانہ حملے کی کوشش قرار دے رہا ہے، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور ایتھیوپیا کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ دارالحکومت ادیس ابابا میں ایک سیاسی ریلی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ایک دوسرا شخص بھی ہلاک ہو گیا، 150 افراد زخمی ہوئے۔ ایتھیوپیا کے نئے وزیر اعظم نے حکومت میں ہونے والی ریلی میں خطاب ختم ہی کیا تھا جب گرنیڈ کا دھماکہ ہوا، جسے سوچا سمجھا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
انڈسٹری کے کچھ بڑے ناموں کے ساتھ کچھ نئے اعزاز جڑ گئے ہیں۔ ہالی ووڈ سپر سٹار جارج کلونی کو دی امریکن فلم انسٹیٹیوٹ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ 2 بار آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والے کلونی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کافی جذباتی ہو گئے اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے کامیاب کریئر بنانے کی خاطر محبت کی تلاش میں دیر کر دی۔ اس موقع پر ان کی بیوی امل کلونی بھی وہاں موجود تھیں۔ دونوں کے 2 جڑواں بچے ہیں۔ ویسے کلونی نے 1989 میں اداکارہ ٹالیا بالسم سے شادی کی تھی، جو 1993 میں ختم ہو گئی۔ میڈیا موگل اوپرا ونفری دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق جنوری 2018 سے اب تک اوپرا کی دولت میں $40,20,00,000 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ان کے کل اثاثوں کی مالیت $4 ارب سے کچھ اوپر پہنچ گئی ہے۔ وہ دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 479 نمبر پر ہیں۔ اوپرا اس لسٹ میں جگہ بنانے والی پہلی افریقن امریکن کاروباری خاتون ہیں۔ موسم گرما کی ایک اور میگا مووی جوراسک ورلڈ فالن کنگڈم آج امریکی باکس آفس پر ریلیز ہو رہی ہے۔ مرکزی کردار میں ایک بار پھر کرس پریٹ ہی نظر آئیں گے۔ فلم میں وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈائناسورس کی سرزمین جوراسک ورلڈ کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ امریکہ سے پہلے فلم دنیا کے 30 ممالک میں پیش کی جا چکی ہے اور اب تک انٹرنیشنل باکس آفس پر 40 کروڑ ڈالر سے زائد کما چکی ہے.
You can't put it back in the box.
اور سارا ایک خبر میں آپ کو ایک سال ایڈوانس میں ہی دے دوں کہ مائیکل جیکسن کی زندگی پر اب ایک سٹیج ڈراما بننے جا رہا ہے جو اگلے سال براڈ وے پر پیش کیا جائے گا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8:30، جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پیرس میں اتوار سے فائنینشل ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس شروع ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے مالیاتی نیٹ ورکس کو توڑنے کی کامیاب کوششیں کر رہا ہے یا نہیں. ملک کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان میں بھی پاکستان کے عام انتخابات کے لیے جلسوں اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صوبے میں انتخابی سرگرمیاں کیا ہیں؟ آئیے تفصیل سنتے ہیں ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
عید الفطر کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بلوچستان کے تقریباً تمام اضلاع میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. ملک اور صوبے کی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ضلعی سطح پر جلوس اور جلسے منعقد کر رہے ہیں، لیکن تاحال قومی سطح کی کسی بھی جماعت کے سربراہ نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے کسی شہر میں کوئی جلسہ نہیں کیا. 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بلوچستان اسمبلی کی 65 میں سے 51 نشستوں پر براہ راست انتخاب ہوگا. باقی رہ جانے والی 14 نشستوں پر خواتین اور اقلیتی برادری کے ارکان کامیاب جماعتوں کی نشستوں کے تناسب سے منتخب ہوں گے. اسی طرح بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر بھی براہ راست انتخاب ہوگا. انتخابات میں ایک ماہ رہ جانے کے باوجود ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے اب تک اس جنوب مغربی صوبے کی سیاست میں کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. شاید اس لیے کہ ان جماعتوں کے صوبائی قیادت کی طرف سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے جاری کیے جانے والے ٹکٹوں پر پیدا ہونے والے اختلافات اور ان پارٹیوں کے مختلف دڑوں میں تقسیم ہونے کے باوجود کسی مرکزی رہنما نے صوبائی تنظیموں کے معاملات میں بظاہر مداخلت نہیں کی ہے. دوسری طرف صوبے میں قوم پرستی کی سیاست کرنے والی جماعتیں بھی تاحال ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے میں کامیاب نہیں ہوئی. بلوچستان کے بلوچ اکثریتی اضلاع میں اثر و رسوخ رکھنے والی 3 جماعتیں بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کو باہم اتحاد کرنے یا مشترکہ امیدوار سامنے لانے میں کئی مشکلات درپیش ہیں. اسی طرح پشتون اکثریتی اضلاع میں سیاسی اثر رسوخ رکھنے والی عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی اتحاد یا مشترکہ امیدوار کھڑے کرنے کے ادب سے کافی دور نظر آتی ہیں. صوبے میں بیشتر سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی یہ نظر آ رہی ہے کہ ضلع کی سطح پر انتخابی ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور اس سلسلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے ضلع خضدار کی سطح پر جمعیت علماء اسلام فے اور نیشنل پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں بلوچستان کی سطح پر بی این پی اور پی 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 کے درمیان اتحاد پر بات کی گئی. بی این پی کے ذرائع کے مطابق ملاقات تسلی بخش رہی اور دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد کے کافی امکانات ہیں. اگر دونوں جماعتوں میں اتحاد ہو گیا تو دونوں کو مکران ڈویژن، لسبیلا، کوئٹہ، جعفر آباد، نصیر آباد اور سبی اضلاع میں اس کا فائدہ ہوگا. سردار اختر مینگل اپنی پارٹی اور جے وائی فے کے درمیان ہونے والے اتحاد کو بھی صوبے کی سطح تک توسیع دینے کی بات کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں جے وائی فے کا رد عمل تاحال خاصا سرد ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ اس اتحاد میں دلچسپی نہیں لے رہی. اختر مینگل بی این پی، اے این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان بھی اتحاد کا عندیہ دے چکے ہیں، اور ان دونوں جماعتوں نے اس تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ یہ تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی سے مل کر صوبے کی سطح پر کوئی انتخابی اتحاد قائم کر لیں۔ دوسری طرف حال ہی میں تشکیل پانے والی بلوچستان عوامی پارٹی باپ نے صوبے کی بیشتر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پریشان کر دیا ہے۔ سردار اختر مینگل نے اس پارٹی کے قیام کو انتخابات سے قبل دھاندلی قرار دیا ہے اور پیش گوئی کی ہے کہ صوبے میں اس پارٹی کی حکومت نہ بننے کی صورت میں یہ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی۔ دیگر بڑے سیاسی جماعتوں بشمول جے وائی فے، اے این پی، پشتونخوا میپ، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی اس پارٹی کی تشکیل کے بارے میں شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے کنگز پارٹی قرار دے رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کی بیشتر سیاسی جماعتیں باپ سے کافی پریشان ہیں۔ صوبے کی قداور سیاسی شخصیات کی باپ میں شمولیت کا سلسلہ بھی فی الحال تم گیا ہے۔ صوبے کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر تجزیہ نگار اور کالم نگار جعفر خان ترین کا خیال ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بعد بلوچستان میں ایک بار پھر مخلوط حکومت تشکیل پائے گی اور اس میں دو یا اس سے زائد جماعتیں شامل ہوں گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں 25 جولائی کے عام انتخابات کے لیے سرگرمیاں پورے زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے درمیان اس بات پر خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ آیا اس وقت ملک میں نظریاتی سیاست ہو رہی ہے، مسائل پر مبنی سیاست ہو رہی ہے یا محض اقتدار کے حصول کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تین ممتاز سیاسی تجزیہ کاروں مظہر عباس، سلمان عابد اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے۔
ممتاز سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس نے پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا۔
دیکھیے، پاکستان میں اصولی نہیں وصولی کی سیاست ہو رہی ہے اور بڑی زوردار الیکشن ہوگا اور یہ یقیناً ایک نئی چیز پاکستان کی سیاست میں ہونے جا رہی ہے کہ جو شریف برادران ہیں، جو پنجاب میں پچھلے 3 دہائیوں سے ان کا بہت زور ہے اور الیکشن جیتتے بھی آئے ہیں، وہ وہاں بھرپور انداز میں پہلی مرتبہ وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کراچی سے کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ کراچی پر جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے زور دیا جا رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے سبب ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس خلا کو پر کر کے وہاں سے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرے۔ ایک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد نے کہا کہ ملک میں درحقیقت اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
بنیادی طور پہ تو اس وقت جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس میں کسی نظریات اصول کی بنیاد تو نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ایک طاقت کی لڑائی ہے جس میں طاقتور فریقین جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا اہم مرکز ہے اور وہاں 2 بڑی سیاسی قوتوں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک جنگ ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے 3 بڑی جماعتیں چھوٹے موٹے الائنسز کر کے اپنی طاقت کو مینٹین کرنا چاہتی ہیں۔ اسلام کے نام پر، جمہوریت کے نام پر یا قانون کی حکمرانی کے نام پر جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے اصل سوچ جو ہے وہ طاقت کو مینٹین کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمبر کی تعداد میں جو طاقت ہے اس کو سمیٹنا ہے۔ اب اس میں کون کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو انتخابات کے نتائج بتائیں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس پوری الائنسز کی پالیٹکس سے پاکستان کے عام آدمی کا کوئی بڑا سروکار نہیں ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جس طرح سے یہ بن رہا ہے الائنسز، تو لوگوں کو لگ یہ رہا ہے کہ ہم ایک طاقت کی سیاست کے اندر گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس طاقت کی سیاست کا نتیجہ جو ہے وہ عام آدمی کی سیاست کے ساتھ یا اس کے مفادات کے ساتھ کیسے باہر آئے گا، یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
تاہم ایک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے مذہبی جماعتوں کے رول کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ووٹ بینک کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کہ نظریاتی سیاست کا دنیا میں اب کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
نظریاتی سیاست کو دنیا میں کہیں بھی اسی نوعیت کی نہیں ہے جس طرح سے کہ 60s اور 70s میں تھی، کہ جو مذہبی جماعتیں وہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو نظریاتی کہتی ہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے پاکستان میں انتخابات میں حصہ بھی لیتی رہی ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں حکومتیں بھی بناتی رہی ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جمہوری اداروں کو زیادہ طاقت ملنی چاہیے. جو ریاستی ادارے ہیں وہ جو طاقت استعمال کر رہے ہیں وہ غیر جمہوری انداز میں, اور ان کا طنز اور تنقید سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اور فوج کے طرز پر ہے. لیکن پھر یہ نعرہ جمہوریت کا کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ جب ہم ان کی اندرونی سیاست پر جو جماعتوں کے اندر ہے اس پر ہم دھیان دیتے ہیں, یا ان کی کارکردگی عوام کی خدمت کے حوالے سے رہی ہے, وہ ان کی دلیل کو ثابت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم صرف منتخب ہو جائیں اور اسمبلی میں بیٹھیں اور اسی کو وہ جمہوریہ سمجھتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ایک اقتدار کی جد و جہد ہے درست نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں اور جس انداز میں وہ بات کرتی ہیں وہ نظریاتی نہیں لگتی, لیکن اگر ان کا گہرے طور پر تجزیہ کیا جائے تو وہ نظریاتی ہیں, کیونکہ جمہوریت بھی ایک نظریہ ہے اور مذہب بھی ایک نظریہ ہے, اور نام نہاد جمہوریت سے وابستہ لوگ وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ عوام جس کی تائید کریں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ان میں ہنگ پارلیمنٹ نہیں بنے گی, بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اتنی اکثریت حاصل کر سکے گی حکومت بنا سکے, خواہ اس میں اسے اپنے اتحادیوں سے تھوڑی بہت مدد لینی پڑے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں نئے پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے صدر ٹرمپ کو اسناد پیش کرنے کے بعد اپنے اعزاز میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقد تقریب میں شرکت کی. تقریب میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک تھیں. پاکستانی سفیر کی جانب سے کمیونٹی سے رابطوں کے آغاز کی تفصیلات جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی.
واشنگٹن میں نئے پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کے اعزاز میں اشائیے کا اہتمام مسلم فار ٹرمپ کے سربراہ ریاست میری لینڈ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما ساجد تارڑ اور سکھ فار یو ایس اے کے سربراہ جیسی سنگھ نے کیا تھا. تقریب میں شرکت کے لیے پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہوٹل پہنچے تو ان کا ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا. علی جہانگیر صدیقی نے فردن فردن پاکستانی, سکھ اور ہندو کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی. اس موقع پر اپنے خطاب میں پاکستانی سفیر نے پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا.
Yet, when we speak about Pakistan, we speak in this one-dimensional thinking that, you know, there's a problem. But a lot of countries have problems. And it's up to people who are in positions of leadership.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں, جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک مخصوص نقطہ نظر سے سوچتے ہیں, اور یہی بڑا مسئلہ ہے. بہت سے ممالک اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں جس سے پاکستان دوچار ہے. اب اس بات کا انحصار لوگوں پر ہے کہ وہ مسئلے کو کس طرح لیتے ہیں اور کس طرح ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں کی حکومت سے بہت سی توقعات ہیں. ان توقعات کے مطابق احتساب کا نظام ہونا چاہیے, اسی طرح ملک آگے بڑھے گا. تقریب سے خطاب میں سکھ فار یو ایس اے کے سربراہ جیسی سنگھ نے پاکستان کے ساتھ اپنی دلی واپسدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
ہمیں انڈیا چاہیے, انگلینڈ چاہیے, امریکہ چاہیے, کینیڈا چاہیے, ساڈی دل جی ساڈا جان انڈیا ہے تے دل پاکستان. بچپن تو میں پاکستان دیا سٹوریاں اپنی ماں کو سنتا آیا. جب بچہ سا
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا میں رہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں رہیں یا انگلینڈ میں, دنیا میں کہیں بھی رہیں, اگر ہماری جان انڈیا ہے تو دل پاکستان ہے. بچپن سے اپنی ماں سے پاکستان کے قصے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کیسے پاکستان میں رہتی تھیں, کیسے گجر خان میں رہائش تھا. میری والدہ گجر خان سے اور والد راول پنڈی سے ہیں. ہم کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہوئے. ہمارے گرو نانک کا مزار وہاں ہے اور بہت سے تاریخی مقامات پاکستان میں ہیں. اس طرح پاکستان سے ہمارا قدرتی تعلق موجود ہے. تقریب کے میزبان ساجد تارڑ نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور پاک امریکہ تعلقات کے قیام میں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. تقریب کے اختتام پہ ورجینیا اسکول آف بنگلہ کی ٹیم نے پرفارمنس پیش کی جس نے خوب سراہا. اسفر امام, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے اتوار کے روز ان کی سرحدی ٹیموں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور ایک فوجی کو ہلاک کر دیا. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں مہلک سرحد پار حملے میں ایک جونیئر افسر زخمی بھی ہوا ہے. پاکستان نے یکطرفہ طور پر سرحد پر باڑ لگانا شروع کی ہے جس کا مقصد در اندازی کو روکنا ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز آئندہ ہفتے امیگریشن سے متعلق ایک مسودہ قانون پر ووٹنگ کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، باوجود کہ سر ٹرمپ نے جمعے کے روز ان پر زور دیا کہ وہ وسط مدت انتخاب تک اس قانون سازی کو منظور کرانے کی کوششیں مؤخر کر دیں. امریکی انتظامیہ کی طرف سے گزشتہ ہفتے سرحد پر نظر بند والدین سے ان کے بچوں کو الگ کرنے کی متنازع پالیسی تبدیل ہونے کے باوجود امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن سے سلوک پر احتجاج جاری ہے. اب بھی ہزاروں تارکین وطن نظر بند اور اپنے مقدمات کے منتظر ہیں اور بہت سوں کے بچے ان سے الگ ہیں. امریکی عوام کو دو متضاد بیانیے سننے کو مل رہے ہیں. امریکی فوج نے 100 امریکی فوجیوں کی باقیات کے لیے تابوتوں کو سول کے قریب امریکہ کے ایک ہوائی اڈے پر منتقل کر دیا ہے. 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ کے دوران لاپتہ ہونے والے فوجیوں کی باقیات شمالی کوریا واپس کرنے کی تیاری میں ہے. اور ترکی میں اتوار کے روز صدر اور پارلیمان کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے جنہیں گزشتہ ڈیڑھ دہائی سے برسر اقتدار صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے. نئے انتخاب کے بعد ترکی کا نظام حکومت پارلیمانی سے صدارتی ہو جائے گا جس میں صدر کو وسیع اختیارات ہوں گے. اور سعودی عرب نے خواتین پر ڈرائیونگ کی پابندی ختم کر دی ہے اور اس پابندی کے خاتمے سے سعودی خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوئی جنہیں آنے جانے کے لیے رشتہ داروں، ٹیکسیوں یا پھر ڈرائیونگ کی سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کے سینئر مشیر اور داماد جیریڈ کشنر کہتے ہیں کہ انہیں شبہ ہے کہ آیا فلسطینی صدر محمود عباس کے پاس اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی صلاحیت اور منشا موجود ہے. کم عمری کی شادی کے خلاف مہم چلانے والے آسٹریلیا کی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ملک میں ترک وطن کر کے آنے والی کمیونٹیز کے اندر زبردستی کی شادیوں کو روکے. زبردستی شادی کو 5 سال پہلے غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد سے اب تک آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس کو 230 مقدمات بھجوا دیے گئے لیکن کسی مقدمے کی سنوائی نہیں ہوئی. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
آسٹریلیا میں اگرچہ سال 2013 کے بعد سے کسی شخص کی زبردستی شادی کرانا ایک مجرمانہ فعل ہے، مگر آج تک اس مسئلے پر کوئی ایک بھی کامیاب مقدمہ نہیں چلایا گیا جس میں کسی کو سزا ہوئی ہو. پولیس کا کہنا ہے کہ زبردستی شادی کو روکنے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا عکس سامنے نظر نہیں آتا. اس رسم کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ زبردستی کی شادیوں کا زیادہ تر نشانہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں بنتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو حکام کے پاس شکایت لے کر جانے کو تیار نہیں. ان کو اپنے خاندانوں اور کمیونٹی سے کٹ جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے. اسی طرح کسی رشتہ دار یا دوست کے خلاف مقدمہ شروع کرنے یا پولیس کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنے میں بھی ہچکچاہٹ دیکھی گئی ہے. اینٹی سلیوری آسٹریلیا نامی تنظیم کی ڈائریکٹر جینیفر برن کا کہنا ہے کہ زبردستی کی شادی کے مسئلے کا دائرہ نامعلوم ہے.
I have no doubt that there are many more in the community who are unidentified, who are...
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بارے میں شبہات نہیں ہیں کہ کمیونٹی کے اندر اس طرح کے کئی کیسز ہیں جو تاحال علم میں نہیں لائے جا سکے ہیں، جن میں کئی ایک کی زبردستی شادیاں ہو چکی ہیں، کئی ایک کو اس کا سامنا ہے. بی الدراج آسٹریلیا میں اپنے گھر سے فرار ہو گئیں کہ ان کی دو بہنوں کو شادی کے لیے عراق جانے پر مجبور کیا گیا تھا. وہ بتا رہی ہیں کہ اس چیز کو دیکھنا کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہیں میرے لیے بہت ہولناک تھا، اور میں اس چیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے جتنا ہو سکا اس پر بحث کی، جتنا ہو سکتا تھا کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تو گھر سے فرار ہو گئی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر میری شادی کر دی جائے گی. کینبرا میں حکومت کا کہنا ہے کہ زبردستی کی شادی کسی کو غلام رکھنے کے مترادف ایک کام ہے، اور یہ صنفی تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. برطانیہ نے بھی سال 2014 میں زبردستی کی شادیوں کے خلاف ایک قانون بنایا تھا، اور اس بارے میں پہلے مقدمے کی سماعت حال ہی میں مکمل ہوئی ہے. آسٹریلیا میں زبردستی کی شادیوں نے مشرق وسطی سے آنے والے تارکین وطن کی کمیونٹیز کے علاوہ بنگلہ دیش، بھارت، افغانستان اور پاکستان کی کمیونٹیز میں خواتین کو خاص طور پر متاثر کیا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
20ویں صدی میں عالمگیریت نے اشیاء، خیالات اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ آسان بنایا، لیکن اس نے دنیا بھر میں ہلاکت خیز جراثیم اور وائرسوں کو بھی پھیلا دیا۔ امریکہ میں نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں نئی نمائش کا آغاز ہوا، جس میں وبائی بیماریوں کے اثرات بیان کیے گئے اور تاریخ کی بدترین اور ڈراؤنی وباؤں پر نظر ڈالی گئی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے میکسم موسکالکوف کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
ٹھیک 100 سال پہلے 1918 میں، یعنی پہلی جنگ عظیم کے آخری سال، 5 کروڑ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، دشمن کی گولیوں سے نہیں بلکہ اسپینش فلو سے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیماری پھیلانے والا وائرس جنگ سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ یہی موضوع ہے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں جاری نمائش آؤٹ بریک، یعنی وبا کا، جس میں انسانی تاریخ کی بدترین بیماریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ انٹریکٹیو نمائش دنیا بھر میں پھیلی ماضی اور حال کی وباؤں سے آگاہ کرتی ہے اور موجودہ صورتحال بتاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں امریکی ریاست کینساس میں ڈبے کے کھانوں پر پلنے والے بیکٹیریا سے زہر خورانی کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کہاں اور کیسے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے۔ یہ خبر بھی ملتی ہے کہ اس وقت شمالی کوریا میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد ایچ آئی وی یا ایڈز میں مبتلا ہیں۔ کئی کہانیوں اور ناولوں میں ہلاکت خیز بیماریوں کے پھیلنے سے ہونے والی تباہی بیان کی جاتی ہے، لیکن اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح کا فکشن حقیقت سے کس قدر قریب ہوتا ہے۔ وبائی بیماریوں کے ماہر جوناتھن ایپسٹین نے اس بارے میں کہا،
It's a very real idea and probably worse these days because of how connected the world is.
یہ بالکل حقیقی خیال ہے اور ان دنوں شاید اس سے بھی بدتر صورتحال، کیونکہ پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص جہاز میں بیٹھ کر 24 گھنٹوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے وہ حصے جن تک رسائی مشکل ہوتی تھی، سیاحوں اور صنعتوں کا وہاں پہنچنا آسان ہو چکا ہے۔ چنانچہ انسانوں اور جانوروں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہمیشہ سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں ایسا ممکن نہیں رہا کہ کسی دور دراز مقام پر پھوٹنے والی بیماری وہیں تک محدود رہے۔ یہ تھے جوناتھن ایپسٹین کے الفاظ۔ سمیتھ سونین کنزرویشن بایولوجی انسٹیٹیوٹ کی سوزن مرے نے اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں بیماریوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے اور ایک نسل سے دوسری میں بیماری کیسے منتقل ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا، یہ نمائش اور ہمارا عالمی صحت کا نظام یکساں صحت کے اصول پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانی صحت، جانوروں کی صحت اور ماحول سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ چنانچہ اگر ہم انسانوں کی زندگیاں اور جانوروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھیں۔ یہ تھے سوزن مرے کے الفاظ۔ نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری عوام کو آگاہی اور تعلیم فراہم کرنے کا بہترین مقام ہے۔ وبائی بیماریوں سے متعلق نمائش 3 سال جاری رہے گی اور اس دوران 1 کروڑ افراد اس عجائب گھر کا دورہ کریں گے۔ منتظمین کو توقع ہے کہ اس نمائش کے نتیجے میں مزید جاننے کی خواہش اور اچھے خیالات پھیلیں گے، بیماریاں نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں اقلیتوں کے لیے اپنی روایات برقرار رکھنا ایک طرح کا چیلنج بھی ہے۔ کوئی کسی کو بھی اپنی آبائی ثقافت کے اظہار سے روکتا تو نہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہٹ کر کچھ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ملتے ہیں گرسوچ کور سے، جو نیو یارک کی رضاکار پولیس فورس کی ایسی پہلی سکھ خاتون اہلکار ہیں جو دستار پہن کر ڈیوٹی کریں گی۔ دستار عام طور پر سکھ مرد پہنتے ہیں۔ گرسوچ نے عام امریکی اور سکھ ثقافت دونوں سے ہٹ کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، جانتے ہیں نیو یارک سے انوشا آپٹے کی زبان۔
گرسوچ کور عمر میں چھوٹی ضرور ہیں، لیکن ان کی سوچ بہت بڑی ہے۔ وہ اپنی ملازمت کو لوگوں کی خدمت کرنے کے اپنے مذہبی فرض کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہیں۔ 20 سال کی گرسوچ دستار پہنتی ہیں، اور دستار پہن کر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے آگزلری فورس میں کام کرنے والی ایسی پہلی سکھ خاتون ہیں۔
میرا ایک تھا کہ جی میں پہنتی ہوں، لوگ مجھے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں پہنا ہے، اور اس دوران میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ سکھ ہے کون ہے، سکھ ہم کیوں پہنتے ہیں، کیونکہ ہمارے گرو صاحب نے، یہ ہماری کراؤن ہے، کہ ہمارا تاج ہے، کہ ہم کسی سے نیچے نہیں ہے، اوپر ہے۔
نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا آگزلری پولیس پروگرام ایک والنٹری پروگرام ہے۔ اس میں شامل ہو کر نیو یارک کے شہری اپنی کمیونٹی میں قانون اور امن قائم کرنے میں پولیس کی مدد کرتے ہیں. انہیں سیلف ڈیفنس، فرسٹ ایڈ اور پیٹرولنگ جیسے ہنر سکھائے جاتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد نیو یارک کے الگ الگ علاقوں میں تعینات کیا جاتا ہے.
The auxiliary officers are the eyes and ears of the police department.
Auxiliary officers police department کی آنکھیں اور کان ہیں. یہ ریگولر آفیسرز کی مدد کرتے ہیں, وہ کمیونٹی کی نگرانی کرتے ہیں اور اگر کچھ اونچ نیچ دیکھیں تو فوراً پولیس آفیسرز کو اطلاع دیتے ہیں. وہ کمیونٹی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک پل کی طرح ہے.
گرسوچ کی پیدائش امریکہ کی ہے. ان کے والدین بھارت سے کئی سال پہلے امریکہ آئے تھے. گرسوچ کی طرح آگزیلری پولیس میں شامل ہونے والوں کی اکثریت امیگرینٹ خاندانوں سے اور الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتی ہے.
جن کو انگلش نہیں آتی ہے اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ یہ بول سکتی ہیں پنجابی میں, ہیلپ کر سکتی ہیں. اولڈ پیپل کے لیے بھی اور جو نئے آئے ہیں پنجاب سے یا دہلی سے کہیں سے بھی, اور ان کے لیے زیادہ آسان ہے.
گرسوچ مانتی ہے کہ وہ کمیونٹی سروس کے ساتھ ہی امریکیوں کی آگاہی کو بھی بڑھا رہی ہے.
یہ ہمارے آنے والے فیملیوں واسطے کے بھی اچھا ہے, نالے ان گوروں کو بھی پتہ لگے گا کہ امریکنز کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو سب دنیا کرتی ہے.
آگزیلری پولیس کی ڈیوٹی کے ساتھ گرسوچ کالج میں بھی پڑھ رہی ہیں. ڈگری حاصل کر کے وہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ریگولر پولیس آفیسر بننا چاہتی ہیں. اوشمان آپٹے, اردو وی او اے, نیو یارک.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے برما کی حکومت کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یہ ادارہ برمی حکومت کے ساتھ مل کر ایسے حالات پیدا کرنے کی حمایت کرے گا جن کا مقصد روہنگیا مہاجرین کی برما میں رضاکارانہ, محفوظ, باعزت اور مستحکم واپسی ممکن ہو سکے. امریکہ اس ایم او یو یا مفاہمت کی یادداشت کا خیر مقدم کرتا ہے جس پر اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین نے دستخط کیے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کو مؤثر طور پر نافذ کیا گیا تو ہم اسے اعتماد سازی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیں گے. اس کے ذریعے متاثرہ کمیونٹیز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ مدد حاصل کر سکیں گی جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے. اس مفاہمتی یادداشت کے ذریعے برما کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ رضاکارانہ واپسی کے لیے سازگار ماحول قائم کر سکے اور راکھین صوبے میں تمام کمیونٹیز کے مفاد میں بحالی کے کاموں کو آگے بڑھا سکے. پچھلے سال اگست سے برما کی راکھین ریاست میں نسلی تشدد کی وجہ سے 70,000 سے زیادہ روہنگیا افراد بھاگ کر بنگلہ دیش کے ضلع کاکسس بازار میں پناہ گزین ہوئے ہیں. اس ضلع میں پہلے ہی 2,00,000 سے زیادہ روہنگیا عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 83,00,000 افراد ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پرتشدد حالات جاری ہیں. صرف راکھین ریاست میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں تشدد اور کشیدگی پھیلی ہوئی ہے اور ان حالات کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور یہ دنیا کا انسانی بحرانوں میں سے ایک بڑا انسانی بحران ہے. اس سلسلے میں امریکہ اب تک دنیا میں سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے. اگست 2017 میں راکھین صوبے میں فسادات شروع ہوئے تھے. اس کے بعد سے اب تک امریکہ 20,40,00,000 ڈالر کی امداد دے چکا ہے. برما میں ملک کے اندر اور بیرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 2017 کے مالی سال میں امریکہ کی کل امداد 20,90,00,000 ڈالرز ہے. امریکہ برما کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ساتھ جس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں ان میں کیے ہوئے وعدوں کو وہ پورا کرے. راکھین صوبے کے بارے میں کوفی انان کی زیر قیادت مشاورتی کمیشن نے جو تجاویز دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے, اور راکھین مہاجرین کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے جو معاملات طے کیے ہیں ان کی روشنی میں اس ریاست میں مہاجرین کی باحفاظت اور باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. पता है www.voanews.com/editorial।
और इसके साथ ही हमारा न्यूज शो खत्म होता है। जैसा कि आप जानते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से शाम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप हमारी 12 घंटे की नशरियात सुनते हैं। पहला न्यूज़ शो जिसके एडिटर असद नज़ीर थे, प्रोड्यूसर थी गुलरुख और इंजीनियर थे जॉन ड्रेडन। बहजत इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की अब आपसे इजाज़त चाहती है। आपसे मेरी मुलाकात होगी हमारे दूसरे न्यूज़ बुलेटिन में, पाकिस्तान में रात 10 बजे और पाकिस्तान में रात 11 बजे हमारे दो और न्यूज़ बुलेटिन आप सुन सकेंगे। बहजत आपसे इजाज़त चाहती है ये बताते हुए कि अब आप जो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे वो जहां रंग है, और जहां रंग प्रोग्राम आपके लिए आज पेश करती हैं शहनाज नफीस और उनके साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। तो बहजत को इजाज़त, अगले बुलेटिन्स तक आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।